بدھ 2 مئی کے سربین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف روس کے ساتھ ساز باز کر کے عہدہ صدارت تک پہنچنے کے الزامات کی تحقیقات کرنے والی اسپیشل کونسل نے صدر ٹرمپ کو طلب کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ کیا ٹرمپ کا مقدمہ مواخذے کی جانب بڑھ رہا ہے؟
اگر وہ بہت مضبوط کیس بنا دیتا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ ٹرمپ کو امپیچ نہ کریں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ امریکی صدارتی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والے اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کا کہنا ہے کہ وہ امریکی صدر کو گواہی دینے کے لیے بلا سکتے ہیں۔ احوال سنیے آصف فاروقی سے۔
امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق رابرٹ مولر نے مارچ میں صدر ٹرمپ کے وکلاء کے ساتھ ملاقات کے دوران امریکی صدر کو گواہی کے لیے طلب کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسپیشل کونسل کی جانب سے امریکی صدر کو سمن جاری کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تاہم صدر کے وکلاء نے ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ صدر امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے حوالے سے وفاقی تفتیش کار کے سوالات کے جواب دینے کے پابند نہیں ہیں۔ اطلاعات کے مطابق رابرٹ مولر کی ٹیم نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ انہیں صدر ٹرمپ سے کیے جانے والے ممکنہ سوالات کی تفصیلات مہیا کریں گے۔
پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے سربراہ نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ امریکی حکام پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی حوالگی کے بارے میں پاکستانی حکام سے تعاون نہیں کر رہے۔ خبر کی تفصیلات سنیے عبید ملک سے۔
ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بشیر میمن نے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں میمو گیٹ کی سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ کو بتایا کہ ملزم کی حوالگی کے بارے میں پاکستانی حکام نے امریکی حکام سے بات چیت کی تھی، تاہم انہوں نے اس بارے میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ انٹرپول نے بھی اس بارے میں کوئی تعاون نہیں کیا اور انہوں نے حسین حقانی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت میمو گیٹ کے معاملے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گی۔
پاکستان کے چیف جسٹس نے بلوچستان میں ہزارہ برادری کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانے سے متعلق از خود نوٹس لیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک۔
عدالت نے بلوچستان پولیس کے سربراہ سے اس بارے میں رپورٹ طلب کی ہے، جبکہ سیکورٹی اداروں کو بھی ان واقعات سے متعلق اپنی رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی وجہ سے اس صوبے کے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ 11 مئی تک اس بارے میں اپنی رپورٹ پیش کریں اور اس از خود نوٹس کی سماعت سپریم کورٹ کی کوئٹہ رجسٹری برانچ میں ہوگی۔
لیبیا کے دارالحکومت ترابلس میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر خودکش حملے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک خودکش بمبار سمیت کئی مسلح افراد نے عمارت پر حملہ کیا۔ ہلاک ہونے والے افراد میں ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن کے عملے کے افراد اور سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ پاکستان میں اقلیتی احمدیہ برادری کی نمائندہ جماعت احمدیہ پاکستان نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ سن 1984 سے گزشتہ سال دسمبر تک پاکستان میں کل 264 احمدی قتل ہوئے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں عمر تراس۔
جماعت احمدیہ پاکستان کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2017 میں احمدی برادری کے خلاف نفرت اور پروپیگنڈا پر مبنی 3,936 خبریں اور 532 مضامین اردو میڈیا میں شائع کیے گئے۔ دوسری جانب الیکشن ریفارم بل میں ترمیم کے ذریعے احمدیوں کو انتخابی فہرستوں میں اندراج کے حق سے محروم رکھا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سن 1984 سے گزشتہ برس دسمبر تک پاکستان میں کل 264 احمدی قتل ہوئے۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے نگہداشت کے ادارے یونیسیف نے متنبع کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپس میں ہزاروں بچے خطرات کا شکار ہیں۔ احوال بتا رہی ہیں شمیلہ جعفری۔
یونیسیف کے ترجمان بینجمن سٹائک لیشنر کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں مونسون بارشوں کے آغاز کے باعث پناہ گزین کیمپوں میں مقیم ہزاروں بچوں کو خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے تنبیہ کی کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ یونیسیف کے ترجمان نے بتایا کہ مٹی کے تودے گرنے کے باعث ان کیمپوں میں ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ پڑوسی ملک میانمار سے جان بچا کر بنگلہ دیش آنے والے تقریباً 7.5 لاکھ روہنگیا مسلمان سیلاب کے خطرے کا شکار علاقے میں مقیم ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق معالج نے دعویٰ کیا ہے کہ سن 2015 میں اس وقت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو حیرت انگیز حد تک صحت مند قرار دینے والا خط انہوں نے نہیں بلکہ خود امریکی صدر نے تحریر کیا تھا۔ ڈاکٹر ہیرلڈ برونسٹین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس خط پر صرف دستخط کیے تھے۔ اس خط میں کہا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے صحت مند ترین صدر ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے تاحال اس دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے برطانیہ میں قتل ہونے والے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق قتل کے مقدمے میں جماعت کے بانی اور مقدمے میں نامزد کردہ ملزم الطاف حسین کا شناختی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کی جنوبی ریاست کرناٹک کے اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم اس وقت زوروں پر ہے۔ بی جے پی کے صدر امت شاہ گزشتہ 2 مہینے سے جنوبی ریاست کرناٹک میں انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ وہ جلسے جلوسوں اور ریلیوں کے علاوہ 2 درجنوں روڈ شوز کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی روزانہ سیاسی ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت کے معاملے کے خصوصی تفتیش کار رابرٹ مولر نے تنبیہ کی ہے کہ صدر ٹرمپ کو تفتیش کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے۔ مولر کی جانب سے یہ بات مارچ میں صدر ٹرمپ کے وکیل سے مذاکرات کے دوران رکھی گئی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ مولر کے مطابق عدالتی طلبی کے حکم کا مطلب ہوگا کہ صدر تفتیش کاروں کے سامنے لازماً پیش ہوں۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے سلیم رضوی۔
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں چھپی خبر کے مطابق سن 2016 کے امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے معاملے میں خصوصی تفتیش کار رابرٹ مولر نے اس سال 5 مارچ کو صدر ٹرمپ کے وکیلوں کی ٹیم سے مذاکرات کے دوران یہ دھمکی دی تھی کہ اگر صدر ٹرمپ تفتیش کاروں کے سوالات کے جواب نہیں دیتے ہیں تو انہیں گرینڈ جیوری کے سامنے پیش ہونے کے لیے سپینہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مولر نے صدر ٹرمپ کو سپینہ جاری کرنے کی بات کی تھی، اور یہ دھمکی اس وقت دی گئی جب ٹرمپ کے وکیلوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ تفتیش کاروں کے سوالات کے جواب دینے کے پابند نہیں ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق ٹرمپ کے وکیل جان داؤد نے کہا تھا کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے اور یہ امریکہ کے صدر کے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ رابرٹ مولر کی تفتیشی ٹیم نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹرمپ کے وکیلوں کو سوالات کی فہرست دے دی جائے گی، اور 2 دن قبل مولر کی صدر ٹرمپ کے لیے سوالات کی یہ فہرست لیک ہو گئی اور امریکی روزنامے نیو یارک ٹائمز میں شائع کر دی گئی۔ خبروں کے مطابق ان سوالات میں زیادہ تر یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے پچھلے سال ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو کیوں برخاست کیا تھا، اور ان کی انتخابی مہم کے روس کے ساتھ روابط پر بھی سوالات میں زور دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے سوالات کے لیک ہونے کی مذمت کی ہے اور یہ بھی دہرایا ہے کہ روسی مداخلت کے سلسلے میں یہ پوری تفتیش ان کو نشانہ بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ویسے ماضی میں صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ خصوصی تفتیش کار مولر کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سیرا سینڈرز نے حال ہی میں اس سلسلے میں کہا،
As we've maintained all along and as the president has said numerous times, there was no collusion between the campaign.
صدر ٹرمپ اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ روس اور ٹرمپ انتخابی ٹیم کے درمیان کوئی ملی بھگت نہیں تھی، اور ہم پوری طرح سے خصوصی تفتیش کار کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے کئی اہلکار یہ کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے رابرٹ مولر کی تفتیشی ٹیم کو لاکھوں کی تعداد میں دستاویزات سونپے ہیں، لیکن جب سے ان کے وکیل مائیکل کوہن کے دفاتر پر ایف بی آئی کا چھاپا پڑا ہے تب سے ٹرمپ اس تفتیشی عمل کے بارے میں مزید ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کے خلاف سپینہ جاری ہو جاتا ہے تو ٹرمپ کے وکیل یہ معاملہ عدالت میں لے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ 5th Amendment یا آئین کی 5ویں ترمیم کے تحت کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو ان کے کئی حامی یہ مشورہ دیتے رہے ہیں کہ وہ رابرٹ مولر کے ساتھ روبرو کسی انٹرویو سے گریز کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے اگر انٹرویو کے دوران ٹرمپ نے کوئی ایسی بات کی جو صحیح ثابت نہ ہوئی تو ان کے خلاف غلط بیانی کرنے کے سبب کارروائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن بہت سے قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر صدر ٹرمپ غلط بیانی یا اوبسٹرکشن آف جسٹس یعنی قانونی تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کے مرتکب ہوتے بھی ہیں تب بھی امریکی صدر کے خلاف کوئی کرمنل کیس نہیں درج کیا جا سکتا ہے، البتہ ٹرمپ کے امپیچمنٹ یا مواقعے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔
تفصیل آپ نیو یارک سے سلیم رضوی سے سن رہے تھے۔ اس موضوع کے قانونی پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے امریکی ریاست کینسس میں واشبرن یونیورسٹی سے منسلک قانونی امور کے ماہر ڈاکٹر لیاقت علی سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ کیا صدر ٹرمپ کے خلاف ہونے والی یہ تحقیقات اب کسی نتیجے پر پہنچ رہی ہیں؟
ایونچولی ہاں، یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کا ایک آخریت ہوگی، اس کی ایک انجام پہ پہنچے گی۔ لیکن کیا مطلب کہ یہ جو اسپیشل کونسل ہے ٹرمپ کو کسی کرمنل چارج میں لا سکتا ہے، وہ میرے خیال میں کلیئر نہیں ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک پریزیڈنٹ کو اتارنا اس کے عہدے سے صرف یہ کانسٹیٹیوشنل امپیچمنٹ کا طریقہ اویلیبل ہے۔ تو اس کی انویسٹیگیشن جو ہے، ملر کی انویسٹیگیشن جو ہے، وہ یہ بات ثابت کر سکتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی ابسٹرکشن آف جسٹس کی ہے، اس نے انصاف کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر وہ ایک بہت مضبوط کیس بنا دیتا ہے تو پھر میرے خیال میں کہ کانسٹیٹیوشنل سسٹم جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ ٹرمپ کو امپیچ نہ کریں۔
اچھا یہ بتائیں کہ یہ سپینہ کیا ہوتا ہے، ہمارے سننے والوں کو یہ سمجھائیں۔
سپینہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی وٹنس کو بلانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کو صرف ایک خط لکھتے ہیں جی کہ آئے وٹنس، تو وہ ہو سکتا ہے کہ نہ آئے۔ سپینہ جو ہے یہ ایک کورٹ آرڈر ہے جس کے ذریعے ایک وٹنس کو شہادت جو ہے اس پر بلایا جاتا ہے، لیکن آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کہے، لیکن وہ ضرور اس کو آنا پڑے گا اور شہادت کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا۔
لیکن اس میں وہ ظاہر سی بات ہے غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا۔
جی، غلط بیانی جو ہے وہ بالکل ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی شہادت دینے والے لوگ ہیں، اگرچہ ان کو مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سچ بولیں گے اور بالکل سچ بولیں گے، لیکن پھر بھی جو مطلب شہادت دیتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور امریکہ میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور کافی جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان پر جھوٹ کا مقدمے بھی چلتے ہیں۔
یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو سپینہ جو ہے وہ ایشو کیا جا سکتا ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے، تو امریکی صدر جو ہیں وہ کیا واجب ہے ان پر کہ وہ اس کا جو ہے جواب دیں یا اس پر ایکٹ کریں اگر ان کو سپینہ جو ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے، جاری کر دیا جاتا ہے؟
دیکھیں جی، جہاں تک قانون کا تعلق ہے، پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریفیوز کر سکتا ہے کہ میں نے بات نہیں کرنی، اور کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں امریکہ میں جو کہ صدر کو مجبور کر سکے کہ وہ ایک انویسٹیگیٹر کے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ لیکن جو پولیٹکس ہوتی ہے یا جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے قانون کے علاوہ۔ تو جو ٹریڈیشنز ہیں اور جو پولیٹکس ہے اس کے تحت پریزیڈنٹ کے لیے یہ کہنا کہ میں بالکل بات نہیں کروں گا، یہ بڑا ناممکن ہے۔ اس لیے پریزیڈنٹ کے جو وکیل ہیں وکلاء، وہ اسپیشل کونسل کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ کس قسم کے سوال جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوآپریشن جو ہے اگرچہ لیگلی وہ ضروری نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل اور کنونشنل جو ریزنز ہیں اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے انکار کرنا میں بالکل آپ سے بات نہیں کروں گا بڑا مشکل ہے۔
اچھا، ابھی تک صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کا حصہ رہنے والے کئی افراد جیسے مائیکل فلن تھے، ان سب کو شامل تفتیش کیا جا چکا ہے، ان کے خلاف چارج شیٹ بھی آ چکی ہے۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں، ان کی صدارت پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا امپیچمنٹ یا مواخذہ ہی واحد ایک راستہ رہ جائے گا؟
دیکھیں جی، جب دیکھیں نا، اگر کوئی ایک بندہ ہوتا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انویسٹیگیشن کا ٹارگیٹ ہوتا تو پھر علیحدہ بات تھی۔ اب چار پانچ لوگ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت قریبی سرکل میں تھے، وہ یا تو انڈائٹ ہو چکے ہیں یا وہ چھوڑ چکے ہیں یا دونوں چیزیں ہو چکی ہیں۔ تو مائیکل فلن کا آپ نے نام لیا, اس کے بعد راجر سٹون تھا, اس کے بعد اس کا جو سن ان لا ہے جیرڈ کشنر, اس پر بھی انگلی اٹھائی جا رہی ہے, پال مینفرڈ تھا. تو جب اتنے سارے لوگ پریزیڈنٹ کے انر سرکل کے نہ صرف کی تفتیش کا حصہ ہوں بلکہ ان پر ثابت بھی ہو چکا ہو کہ انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں, تو پھر یہ بہت بڑی پریزمپشن بنتی ہے کہ پریزیڈنٹ بھی اس میں انوالو تھے. کیونکہ جب آپ کے اتنے قریبی لوگ جو آپ کی کیمپین کو چلا رہے تھے, آپ کی حکومت کو چلا رہے تھے, ان پر اتنے شدید قسم کے آفینسز ہیں, تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بالکل نہ پتا ہو کہ اس کے لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ مشکل میں پڑیں گے.
جب سر ٹرمپ نے عہدہ صدارت سنبھالا تو انہوں نے روس کے ساتھ ساز باز کے الزامات کی تحقیقات کرنے کی وجہ سے ایف بی آئی کے ایک سربراہ کو, جن کی مدت ملازمت ابھی باقی تھی, فارغ کر دیا. تو کیا یہ اسپیشل کاؤنسل رابرٹ مولر کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جی, ٹیکنیکلی جو پریزیڈنٹ ہے وہ کسی شہنشاہ سے کم نہیں. پریزیڈنٹ کا جو امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی پاورز وہی ہیں جو ایک شہنشاہ کی ہوتی ہیں, اور اگرچہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شہنشاہی پاورز کو یوز نہیں کرتے, لیکن کوئی ایسی پاور نہیں ہے, بلکہ جنگ کرنے کی جو پاور ہے اگرچہ وہ کانگریس کو دی گئی ہے, پھر بھی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جنگیں شروع کر دیتے ہیں. تو جہاں تک قانون کا تعلق ہے, پریزیڈنٹ ہر چیز کر سکتا ہے, لیکن اس کو پولیٹیکل ڈر ہوتا ہے, امپیچمنٹ کا ڈر ہوتا ہے, ان دو ڈر کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اس کا ہاتھ جو ہے وہ کم ہوتا ہے ان لافل چیزیں کرنے میں. تو ٹیکنیکلی جو اسپیشل کاؤنسل ہے اس کو فائل کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک پروسیجر ہے کہ پہلے آپ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے کسی بندے کو فارغ کریں, وہاں پہ ایک اپنا بندہ لگائیں, وہ اسپیشل کاؤنسل کو فائل کر دے گا.
لیکن سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو,
سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو یہ آلموسٹ ناممکن ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا اسٹیپ ہوگا کہ ایک ایسا وکیل جو کہ بڑا ریسپیکٹیبل ہے, تو اس کو فائر کرنا محل میں سیاسی موت ہوگی, نہ صرف پریزیڈنٹ کے لیے بلکہ ریپبلکن پارٹی کے لیے.
امریکی ریاست کینساس میں واشبرن یونیورسٹی سے منسلک قانونی امور کے ماہر ڈاکٹر لیاقت علی. آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت کے معاملے کے خصوصی تفتیش کار رابرٹ مولر نے تنبیہ کی ہے کہ صدر ٹرمپ کو تفتیش کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے ان کی صدارت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہی سوال اب سے کچھ دیر پہلے میں نے امریکہ میں مقیم تجزیہ کار ڈاکٹر احسان اراری سے کیا.
صدارت بہت برے اثرات ہونے کے امکانات ہیں اگر انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سچ بولنے کی عادت نہیں ہے. ایک وہ تو ایک بات بولتے ہیں, ایک وہ تو ایک بات بولتے ہیں, ایک وہ تو ایک بات بولتے ہیں, اور اس انٹرویو میں اگر انہوں نے کوئی کسی بھی غلط بیانی سے کام لیا تو ان کو پرجری کا الزام لگ سکتا ہے, ان کے اوپر چارج لگ سکتا ہے ان کے اوپر. تو ٹرمپ بہت ہی پریشان ہے, بہت گھبرایا ہوا ہے کہ اگر اب جو دیکھیے جو سوالات جو لیک کیے ہیں نیو یارک ٹائمس نے, وہ سوالات میں سے بہت ہی کمپلیکیٹڈ سوالات ہیں, اور وہ سوالات کے جواب دینا جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بالکل ناممکن ہے. تو اگر ان کو سچائی سے انہوں نے جواب دیا تو کوئی بات نہیں لگے گی, مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت مشہور ہے یا بہت بدنام ہے, سو میں ایک بات بولتے ہیں, دوپہر میں ایک بات بولتے ہیں, اور سے پہلے ایک بات بولتے ہیں, تو یہ چیز ٹرمپ کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگی.
اچھا, اس مقدمے کی تحقیقات کی سطح جو ہے وہ امپیچمنٹ یا مؤاخذے سے کتنی دور ہے؟
دیکھیے, اسٹارمی ڈینیل کا اٹارنی ہر روز بولتا ہے کہ ٹرمپ امپیچ ہوگا. میں نہیں سمجھتا, امپیچمنٹ ہونا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ ہاؤس اور سینٹ میں جو ہے ریپبلکن کی میجورٹی ہے, اور ریپبلکن پارٹی نے ٹرمپ کو چھوڑا نہیں ہے. ریپبلکن پارٹی جو ہے گھبرائی نہیں ہے تمام یہ میڈیا جو چارجز ہوئے ان کے اوپر, اور ٹرمپ کا سپورٹ جو ہے کافی اسٹرانگ ہے. تو یہ تمام جم گیمیں ہو رہی ہیں, ڈیموکریٹس بولتے ہیں سب امپیچمنٹ کے امکانات ہیں, مگر میرے حساب سے میں جو دیکھ رہا ہوں, بہت ہی غور سے اس پہ فالو کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس سے امکانات کم ہیں. مگر اگر ٹرمپ نے اسپیشل کاؤنسل کا انٹرویو دیا, اور اگر انٹرویو میں الٹی سیدھی باتیں کیا انہوں نے جو ہمیشہ کرتے ہیں وہ, تو ان کے امپیچمنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں.
اچھا آپ نے کہا کہ امپیچمنٹ یا موخصہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کے پاس امپیچمنٹ یا موخصہ روکنے کے لیے مطلوبہ تعداد یا ضروری تعداد ہے؟
بالکل نمبر ہے ان کے پاس، ان کے پاس ریپبلکن میجورٹی ہاؤس میں ہے تو جو ہے وہ نمبر ہے ان کے پاس، جب تک وہ نمبر ہے جب تک ٹرمپ کی سپورٹ ہے ٹرمپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹرمپ کی پریشانی سب سے بڑی میڈیا کی طرف سے ہے، ٹرمپ کی پریشانی سب سے بڑی جنرل سپورٹ کے تعلق سے ہے، مگر جنرل سپورٹ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہے میں نہیں سمجھتا کچھ زیادہ اکھڑی ہے ابھی، ایٹلیسٹ سپرفیشلی ان کے امپیچمنٹ کے چانسز بہت کم نظر آتے ہیں.
اچھا اگر انہوں نے اسپیشل کاؤنسل رابرٹ مولر کو بھی فارغ کر دیا جیسا کہ انہوں نے جیمز کومی کے ساتھ کیا تھا، تو سیاسی طور پر یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا ان کے لیے؟
ہاں یہ اگر انہوں نے مولر کو فائر کر دیا، اگر اس کو فائر کر دیا تو ان کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے، اس لیے کہ نہ صرف ڈیموکریٹس الٹ پڑ رہی ہیں ان کے اوپر بلکہ ریپبلکنز بھی. مولر کی سپورٹ کافی ہے سیاسی سرکلز میں، اور میں سمجھتا ہوں جس انداز میں وہ جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس کے تعلق سے کافی سپورٹ ہے پالیٹیشین میں، تو بہت بڑی غلطی کریں گے اگر مولر کو فائر کیا.
اچھا نومبر تک کانگریس کے انتخابات بھی ہونے ہیں، تو اس کیس سے ان انتخابات پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے جناب، میں نہیں سمجھتا فی الحال انتخابات پر اثر پڑے گا، اس لیے کہ ریپبلکن جو ریڈ ایریاز ہیں جو امریکہ کے، جہاں پہ ریپبلکن سپورٹ سالڈ ہے وہ ریپبلکن سپورٹ سالڈ ہے. امریکن اکانومی ٹھیک سے جا رہی ہے، کوئی خاص ہچکیاں نہیں آ رہی ہے اکانومی کو، اور انمپلائمنٹ ریٹ کم ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ٹرمپ کے ایجنڈا کی بہت اہم کریکٹرسٹکس تھے وہ ٹرمپ کے سپورٹ میں ہے. تو ان جنرل جو ہے 40% جو سپورٹ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ بری نہیں ہے. ویسے ان جنرل صاحب مڈ ٹرم الیکشن میں جو پارٹی جو پاور میں رہتی ہے وہ ہمیشہ لوز کرتی ہے سیٹس، تو اگر ریپبلکن پارٹی نے لوز کیا بھی تو اس کے تعلق سے کوئی لانگ ٹرم جو ہے کنٹرول نہیں اخری جا سکتے کہ جسٹ بیکاز ریپبلکن پارٹی مڈ ٹرم میں اتنے اچھے ریزلٹ نہیں کر پائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائنل الیکشن جو پریزیڈنشل الیکشن میں بھی وہ ہار جائے گی.
امریکی ریاست ورجینیا میں مقیم تجزیہ کار ڈاکٹر احسان اراری. امریکہ سے ہی جڑی ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے سربراہ نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ امریکی حکام بظاہر پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی حوالگی سے متعلق پاکستانی حکام سے تعاون نہیں کر رہے، اور انہوں نے اس معاملے میں پاکستان سے مزید دستاویزی ثبوت مانگے ہیں. تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک.
ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بشیر میمن نے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں میمو گیٹ کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کو بتایا کہ ملزم حسین حقانی کی حوالگی کے بارے میں پاکستانی حکام نے امریکی حکام سے بات کی تھی، تاہم انہوں نے اس بارے میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ انٹرپول نے بھی اس بارے میں کوئی تعاون نہیں کیا اور انہوں نے حسین حقانی کا ریڈ وارنٹ جاری کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے. ڈی جی ایف آئی اے کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب امریکی حکام سے حسین حقانی کی حوالگی کے بارے میں بات کی تو امریکی حکام کا کہنا تھا کہ ان کا ایک بندہ بھی پاکستانی حکام کے پاس ہے، تاہم ڈی جی ایف آئی اے نے اس بندے کا نام نہیں بتایا جس کے بارے میں امریکی حکام بات کر رہے تھے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص امریکہ کی سپریم کورٹ کو پیش ہونے کا بیان حلفی دے کر عدالت میں پیش نہ ہو اور وہ شخص پاکستان آ جائے تو کیا پاکستان اس کی حوالگی کے بارے میں انکار کر سکتا ہے؟ ایف آئی اے کے سربراہ کے مطابق انہوں نے امریکی حکام کو حسین حقانی کے امریکہ میں بطور پاکستانی سفیر تعیناتی کے دوران 4 ارب روپے سے زائد کی بدعنوانی میں ملوث ہونے کے بارے میں بھی بتایا، لیکن امریکی حکام کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کی حوالگی کے بارے میں بھی یہی مسائل کا سامنا تھا. ڈی جی ایف آئی اے کا کہنا تھا کہ انٹرپول میں اعلیٰ عہدوں پر 5 بھارتی باشندے تعینات ہیں جبکہ اس میں پاکستان کا ایک بھی نمائندہ موجود نہیں ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت میمو گیٹ کے معاملے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گی. سپریم کورٹ نے بین الاقوامی قوانین کے ماہر وکیل احمد بلال صوفی کو عدالتی معاون مقرر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ حسین حقانی کے وطن واپس لانے سے متعلق عدالت کی معاونت کریں. واضح رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں امریکی افواج کے ہاتھوں ایبٹ آباد میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی کی طرف سے ایک خط سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے مبینہ طور پر امریکی افواج کی قیادت سے پاکستان میں موجود جمہوری حکومت کی مدد کی درخواست کی تھی۔ سپریم کورٹ نے میمو گیٹ سکینڈل کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کی مشہور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی ایک تصویر پر تنازع پیدا ہو گیا ہے، اور حکمراں بی جے پی کے ایک رکن پارلیمان نے فوراً اس تصویر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن یونیورسٹی کا موقف ہے کہ یہ تصویر ملک کی تقسیم سے پہلے لگائی گئی تھی اور اس پر تنازع کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس خبر کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق خواتین کو وراثتی حقوق دینے کی شرح انتہائی کم ہے۔ خواتین کی جائیداد میں حصے سے متعلق واضح قوانین تو موجود ہیں، لیکن فرسودہ رسم و رواج کی تقلید کرتے ہوئے ان کو ان حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ تفصیل ذرا دیر میں، سیربین ابھی جاری ہے۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔
وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کریں عبدالرشید شکور۔
پاکستان نے آئی سی سی کی T20 عالمی رینکنگ میں اپنی پہلی پوزیشن مزید مستحکم کر لی ہے۔ سالانہ اپ ڈیٹ کے بعد جاری کردہ عالمی رینکنگ میں پاکستان کے 130 پوائنٹس ہیں، جو دوسرے نمبر کی ٹیم آسٹریلیا سے 4 پوائنٹس زیادہ ہیں۔ ون ڈے کی عالمی رینکنگ میں انگلینڈ نے بھارت کی جگہ پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ اس رینکنگ میں پاکستان کا نمبر 6 ہے۔ ریال میڈرڈ کی ٹیم مسلسل تیسرے سال چیمپئنز لیگ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں اس نے بائرن میونخ کو 4-3 کی مجموعی برتری پر شکست دی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیمی فائنل کا دوسرے مرحلے کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ آج لیورپول اور روما کے درمیان دوسرا سیمی فائنل کھیلا جا رہا ہے۔ آئی پی ایل میں آج راجستھان رائلز کا مقابلہ دہلی ڈیئر ڈیوِلز سے ہے۔ دہلی کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر ممبئی انڈینز کے ساتھ سب سے آخری نمبر پر ہے، دونوں کے 4-4 پوائنٹس ہیں۔ ممبئی انڈینز کی ٹیم گزشتہ رات رائل چیلنجرز بنگلور کے خلاف 14 رن سے ہار گئی۔ کنگز 11 پنجاب کی طرف سے آئی پی ایل میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ویسٹ انڈین بیٹس مین کرس گیل کا کہنا ہے کہ رائل چیلنجرز بنگلور نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں ٹیم میں برقرار رکھیں گے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ کرس گیل نے گزشتہ آئی پی ایل میں 9 اننگز میں 200 رنز بنائے تھے، تاہم موجودہ ٹورنامنٹ میں وہ 4 اننگز میں 252 رنز بنا چکے ہیں، جس میں 1 سینچری اور 2 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی طرف سے پاکستان میں کھیلنے کی درخواست موصول ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس درخواست کا جواب حکومت، سیکیورٹی ماہرین اور کھلاڑیوں سے مشاورت کے بعد دیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے خلاف سیریز متحدہ عرب امارات میں کھیلنے والی ہے، تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ اس دورے کے T20 میچز پاکستان میں ہوں۔
کھیلوں کی خبریں آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے۔ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کون سی خبریں دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں گلابوں کی خوشبو اور بھی زیادہ بھینی اور مٹھاس ہونے والی ہے۔ سائنسدانوں کے اس دعوے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلی مرتبہ اس مشہور پھول کی جینیاتی ترکیب کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے، اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
امریکی صدارتی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والے اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کا کہنا ہے کہ وہ امریکی صدر کو گواہی دینے کے لیے بلا سکتے ہیں. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے سربراہ نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ امریکی حکام پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی حوالگی کے بارے میں پاکستانی حکام سے تعاون نہیں کر رہے. لیبیا کے دارالحکومت ترابلس میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر خودکش حملے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے بچوں کے نگہداشت کے ادارے یونیسیف نے متنبع کیا ہے کہ مونسون بارشوں کے باعث بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں میں ہزاروں بچے خطرات کا شکار ہیں. چین کے وزیر خارجہ دو روزہ دورے پر شمالی کوریا پہنچے ہیں. کسی چینی وزیر خارجہ کا 10 سالوں میں یہ پیونگ یانگ کا پہلا دورہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے. فیس بک کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ نے کیلیفورنیا میں منعقد ہونے والی سالانہ ڈیولپر کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کی کمپنی صارفین کی معلومات کے حوالے سے پرائیویسی کنٹرول بڑھا رہی ہے جس کے تحت براؤزنگ ہسٹری ڈیلیٹ کی جا سکے گی. کیمبرج انالیٹیکا اسکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد ناقدین فیس بک کی جانب سے نئے اعلانات کو خوشائن قرار دے رہے ہیں, جبکہ فیس بک نے اپنا پلیٹفارم سے ڈیٹنگ سروس بھی متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے تفصیلات کے ساتھ نازش سفر.
فیس بک کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ نے اعلان کیا ہے کہ ان کا نیٹ ورک جلد ہی ڈیٹنگ سروس یعنی رشتے کروانے کی سروس شروع کر رہا ہے. زکربرگ نے خاص طور پر کہا ہے کہ ان کا زور طویل مدت کے رشتوں پر ہوگا, محض میل ملاقات اور دوستی پر نہیں, اور اس سارے عمل میں نجی معلومات کے تحفظ کو یقینی بنانے کو ترجیح دی جائے گی. کیلیفورنیا میں منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس میں مارک زکربرگ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صارفین کی معلومات کو محفوظ بنانے کے لیے نئے پرائیویسی کنٹرول متعارف کروا رہے ہیں جن کے تحت صارفین فیس بک پر اپنی براؤزنگ ہسٹری ڈیلیٹ کر سکیں گے. اس ٹول کو کلیئر ہسٹری کا نام دیا گیا ہے.
You're going to be able to use this tool to see the information about the apps and websites you've interacted with. You'll be able to clear all this information from your account.
آپ اس ٹول کے استعمال سے یہ معلومات لے سکیں گے کہ آپ نے کن کن ایپس اور ویب سائٹس تک رسائی کی, اور پھر آپ اپنے اکاؤنٹ سے وہ تمام معلومات ہٹا سکتے ہیں, اسے مکمل طور پر بند بھی کر سکتے ہیں.
مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ یہ ان کے نیٹ ورک کی جانب سے ایک بڑا قدم ہے. خیال رہے کہ سیاسی مشاورت کے ادارے کیمبرج انالیٹیکا سے متعلق اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد سے فیس بک صارفین کی نجی معلومات افشا کرنے کے حوالے سے الزامات کی زد میں ہے. مارک زکربرگ امریکی کانگریس کے سامنے اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ڈیٹا کنٹرول کے حوالے سے ان کے پاس واضح جوابات نہیں ہیں. ایک بار پھر مارک زکربرگ نے کہا ہے کہ وہ مستقبل میں نجی معلومات کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں.
What happened with Cambridge Analytica was a major breach of trust. An app developer took data that people had shared with them and sold it. So we need to make sure that this never happens again.
جو کچھ کیمبرج انالیٹیکا کے معاملے میں ہوا اس نے اعتماد کو توڑا ہے. لوگوں نے جو معلومات شیئر کیں وہ ایک ایپ ڈیولپر نے استعمال کیں اور بیچ ڈالی, تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو. سب سے پہلے ہم ڈیولپرز کے لیے صارفین کی معلومات لینے کے عمل کو محدود کر رہے ہیں, دوسرا ہم ایسے آڈیٹرز لا رہے ہیں جو معلومات کے غلط استعمال کرنے والے ایپ ڈیولپرز کی نشاندہی کریں گے اور ان پر پابندی لگا دی جائے گی.
سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے ماہرین نے فیس بک کے نئے اعلانات کو خوش آئین قرار دیا ہے. مائیکل نوریز ڈیجیٹل میڈیا ویب سائٹ میشیبل سے وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے,
میرا خیال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقدام بہت کم اور بہت دیر سے کیے گئے ہیں, لیکن آپ کو پھر بھی فیس بک کی تعریف کرنا پڑے گی کہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں. آج کے ان کے اعلانات پرائیویسی اور صارفین کو ڈیٹا پر زیادہ کنٹرول دینے کے متعلق تھے, اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت خوب ہیں.
سی نیٹ نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر این شیئر کا کہنا ہے کہ فیس بک اس وقت بھی صارفین کی ویب براؤزنگ کی معلومات لے رہا ہوتا ہے جب وہ فیس بک استعمال بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور یہ معلومات فیس بک کا ایڈورٹائزنگ انجن استعمال کر کے ہر سال اربوں ڈالر کی کمائی کرتا ہے. تو اگر اب براؤزنگ ہسٹری کو ڈیلیٹ کرنے یا خفیہ رکھنے کا آپشن دیا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا قدم ہے. کیمبرج انالیٹیکا اسکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد صارفین کی معلومات کے ذریعے امریکہ میں صدارتی انتخاب پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے کئی سوال اٹھے. اب اگر فیس بک ڈیٹنگ سروس یا رشتے کروانے کی سہولت بھی مہیا کرے تو صارفین اس پلیٹ فارم پر ایک دوسرے سے کہیں زیادہ نجی نوعیت کی معلومات کا تبادلہ کریں گے, جس سے مستقبل میں فیس بک کی پرائیویسی پالیسی پر نئے سوال کھڑے ہوں گے.
تفصیل آپ ناظر ظفر سے سن رہے تھے. اور اب فیس بک کے حوالے سے ہی ایک اور خبر, لیکن پاکستان سے. صبح خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں پولیس نے ایک فیس بک پیج بنایا ہے جس پر ان لوگوں کی تصاویر روزانہ کی بنیاد پر شیئر کر رہے ہیں جنہیں پولیس کسی نہ کسی جرم میں گرفتار کرتی ہے۔ گرفتار شخص کے ہاتھوں میں ایک پلے کارڈ دیا جاتا ہے جس پر ان کی شناخت کے علاوہ جرم بھی لکھا ہوتا ہے۔ پولیس ایسا کیوں کرتی ہے اور پولیس کی جانب سے ہونے والے اس اقدام کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ تفصیل جاننے کے لیے سنیے سوات سے سید انور شاہ کی رپورٹ۔
جرم چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن اگر کوئی سوات میں گرفتار ہوتا ہے تو ان کی تصویر سوشل میڈیا پر ضرور نظر آتی ہے، جس کے بعد ان کے جاننے والے اور دیگر لوگ نہ صرف ان کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں بلکہ کچھ پولیس کو شاباش اور کچھ گرفتار شخص کو بے قصور قرار دینے کے لیے دلیل۔ حقیقت جو بھی ہوگی، لیکن ان کے جاننے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ چند روز قبل منگورا پولیس نے ایک بوڑھے شخص کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے اس کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، جس پر مقامی لوگوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا اور لوگ پولیس کے اس اقدام کی مخالفت کرتے رہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے آج تک گرفتار کسی طالب یا شدت پسند کی تصویر تو شیئر نہیں کی، لیکن معمولی جرائم میں ملوث لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کر کے اپنی کامیابی کا ڈنڈورا ضرور پیٹتی ہے۔
عدالت ڈکلیئر کرے کہ یہ مجرم ہے، اس کے بعد مطلب اگر آپ اس کے بعد بورڈ لگائیں، جو مرضی یہ کریں، میڈیا کو دکھائیں، لیکن بغیر کسی ثبوت کے جب وہ ثابت ہی نہیں ہوا اور آپ اس کو مطلب یہ کہ بورڈ لگا رہے ہیں، یہ جی اب مطلب عزت دار لوگ ہیں، کسی کیس میں شاید کسی وجہ سے وہ بند ہو گئے ہوں یا ویسے پکڑ لیا ہو شک کی بنیاد پر، اور آپ ان کو بورڈ لگاتے تو ان کی عزت کی مطلب یہ کہ تباہی ہوگی ساری۔
سوات پولیس گرفتار ہر ملزم کا تصویر فیس بک پر کیوں دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پولیس کی سپرنٹنڈنٹ خان خیل نے بی بی سی کو بتایا،
ان جرائم پیشہ افراد کی ہم تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، جو خاص کر یہ ڈکیٹی، رابری، کار سنیچنگ، ان چیزوں یا جب تراشی وغیرہ ان میں انوالو ہو، تو اصل میں یہ جو جیل جاتے ہیں تو دو چار دن بعد ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، تو یہ ہم دوسرے تانوں کی یا دوسرے اضلاع کے آسانی کے لیے کہ خدا نخواستہ ادھر اس قسم کا واردات ہو جائے تو کم از کم ان کا پکچر ہمارے پاس ہو، ہم وہ جو بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو ہم اس کو دکھا سکتے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ پھر اس کو آئیڈینٹیفائیڈ کر سکتا ہے۔
سوات بار کے خاتون وکیل مہناز نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ غیر قانونی عمل ہے، گرفتار ہونے کے بعد عدالتی کاروائی اور شہادتوں کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ گرفتار شخص مجرم ہے کہ نہیں۔
یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے، کیس ٹرائل کے بعد، شہادت ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ ملزم ہے کہ نہیں، مجرم ہے کہ نہیں۔ اگر یہ مجرم نہ ہے تو پھر یہ تو بالکل اس کے اوپر ایف آئی آر کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تو غیر قانونی ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ زیر تفتیش افراد کی ویڈیو یا تصاویر کی تشہیر غیر اخلاقی ہے، تمام مقدمات کا فیصلہ عدالتوں سے ہونا چاہیے۔ ایسی ویڈیوز یا تصاویر سے میڈیا ٹرائل تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا۔ سید انور شاہ، بی بی سی، سوات۔
اور پاکستان سے رخ کرتے ہیں پڑوسی ملک انڈیا کا، جہاں مشہور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی ایک تصویر پر تنازع پیدا ہو گیا ہے، اور حکمران بی جے پی کے ایک رکن پارلیمان نے فوراً اس تصویر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن یونیورسٹی کا موقف ہے کہ یہ تصویر ملک کی تقسیم سے پہلے لگائی گئی تھی اور اس پر تنازع کا کوئی جواز ہی نہیں۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
بانی پاکستان محمد علی جناح کا ذکر ہو تو انڈیا میں اب بھی جذبات بھڑک ہی جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شبہ ہو تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما لال کرشن اڈوانی سے پوچھ سکتے ہیں، جنہوں نے سن 2005 میں کراچی میں جناح کے مزار پر وزٹرز بک میں انہیں سیکولر قرار دیتے ہوئے یہ لکھ دیا تھا کہ جناح ایک قداور شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے تاریخ رقم کی تھی۔
میں تو کوٹ کیا تھا جناح کو، جو بھاشن ان کا وہاں پر لائبریریز میں بھی ملتا نہیں، یہاں تک کہ اس میں انہوں نے کہا کہ اب تو ہم کو پاکستان مل گیا اور اب میں چاہوں گا کہ ہندو اپنے مندروں میں جائیں، مسلمان اپنی مسجدوں میں جائیں، اور یہ مان کر کے چلے کہ راجیہ کی نظروں میں ہم دونوں برابر ہیں، اور راجیہ کی نظروں میں ہم دونوں برابر ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو لگ بھگ وہی بات کہہ رہا ہے جو ہم کہتے ہیں۔
اس کے کچھ ہی دن بعد انہیں پارٹی کی صدارت سے مستعفی ہونا پڑا تھا، اور بہت سے تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ جناح پر ان کے ریمارکس کے بعد ہی مسٹر اڈوانی کا سیاسی کریئر ختم ہو گیا تھا۔ اب علی گڑھ سے بی جے پی کے رکن پارلیمان ستیش گوتم نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو ایک خط لکھ کر کہا ہے کہ ادارے کی ایک عمارت میں نصب جناح کی تصویر کو ہٹایا جائے، کیونکہ وہ ملک کی تقسیم کے لیے ذمہ دار تھے۔
बंटवारा होने के बाद जिन्ना की तस्वीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई जब बंटवारा हो गया तो जिन्ना का पाकिस्तान में तस्वीर लगे, लेकिन इंडिया में उनकी तस्वीर लग रही है तो नहीं लगनी चाहिए।
उनके खत के बाद टीवी चैनलों पर बहस मुबहसों का सिलसिला शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी के एक तर्जुमान शाफिया किदवाई का कहना है कि ये तस्वीर यूनियन हॉल में नस्ब है, जो स्टूडेंट्स यूनियन का हेडक्वार्टर है और इसका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कहना है कि मोहम्मद अली जिन्ना को तकसीम से बहुत पहले 1938 में यूनियन की ताहयात रुकनियत दी गई थी और तब से ही वहाँ उनकी तस्वीर लगी हुई है।
तो ये जो तस्वीर की जहाँ तक बात है, तो यूनिवर्सिटी की किसी बिल्डिंग में, लाइब्रेरी में या किसी डिपार्टमेंट में कहीं कोई तस्वीर नहीं लगी है। AMU स्टूडेंट यूनियन जो 1920 में हमारी यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद से AMU स्टूडेंट यूनियन ने अपनी जो ऑनरेरी मेंबरशिप है वो बहुत से लोगों को दी, जो बहुत प्रतिभाशाली या बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। जैसे उन्होंने पहली 1920 में सबसे पहले मेंबरशिप दी गांधी जी को।
बीजेपी के एक तर्जुमान संबित पात्रा का कहना है कि तस्वीर को उतार कर नाली में फेंक देना चाहिए।
अरे जमीन बट गई, हमारा इमोशन बट गया, सब कुछ बट गया, ये फोटो क्या चीज है, इसको निकाल के नाली में फेंकिए।
लेकिन उत्तर प्रदेश की हुकूमत में बीजेपी के ही सीनियर वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये फजूल की बहस है और तकसीम से पहले आजादी की जद्दोजहद में जिन्ना के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जो इस प्रकार से बकवास भरे बयान चाहे हमारे सांसद विधायक दो या किसी अन्य दल के दें, लोकतंत्र में उसकी कोई मान्यता नहीं है। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम समझते बहुत घटिया।
स्टूडेंट्स यूनियन के मुताबिक सीनियर रहनुमाओं को ताहयात रुकनियत देने का सिलसिला 1920 से जारी है और यूनियन हॉल में जिन्ना के साथ गांधी, जवाहरलाल नेहरू और उस दौर के कई दूसरे बड़े रहनुमाओं के फोटो भी लगे हुए हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता रहनुमा भी अपने नजरियात का इजहार कर रहे हैं।
मांगे कौन कर कौन रहा है? जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल के साथ अंग्रेजों के साथ थे वो मांग कर रहे हैं। भैया पहले सांसद महोदय अपने गिरबान में झांक लो, आपका क्या योगदान था, किधर खड़े थे आप? अंग्रेजों के साथ खड़े थे। वो लोग फ्रीडम स्ट्रगल की बात आज कर रहे हैं। इतना सुन के हंसी आता है कि क्या सत्ता के लिए क्या क्या परिवर्तन करेंगे।
जिन्ना की जिंदगी के बारे में बीजेपी के सीनियर रहनुमा जसवंत सिंह ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन्ना की शख्सियत को गलत तौर पर पेश किया गया है। इस किताब की इशाअत के बाद मिस्टर सिंह को भी पार्टी से निकाल दिया गया था। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
और अब इंडिया से ही जुड़ी एक और खबर। मुल्क की जनूबी रियासत कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम इस वक्त जोरों पर है। बीजेपी के सदर अमित शाह गुज़िश्ता 2 महीने से जनूबी रियासत कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। जलसे, जुलूसों और रैलियों के अलावा वो दर्जनों रोड शोज़ भी कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी रोज़ाना सियासी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। बेंगलोर से शकील अख्तर की रिपोर्ट।
कर्नाटक में कांग्रेस इख्तदार में है। कई अशरों से यहाँ बरसर इख्तदार पार्टी मुसलसल दूसरी बार इख्तदार में नहीं आई है। रियासत की 224 रुकनी असम्बली के लिए 12 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम की क्यादत खुद पार्टी के सदर राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये इंतखाब रियासत से कहीं ज्यादा कौमी सतह पर अहमियत के हामिल हैं। कांग्रेस की तर्जुमान ऐश्वर्या महादेव कहती हैं,
हमको एक बड़ा बूस्ट होगा क्योंकि राजस्थान का इलेक्शन आ रहा है और नेक्स्ट ईयर 2019 का, एंड कर्नाटका इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लीडर्स। मैसेज होगा, इट्स अ ह्यूज मैसेज फ्रॉम द पीपल कि हम बीजेपी को रिजेक्ट करते हैं, जो उसका आइडियोलॉजी है, उसका सोचना वाला तरीका है, उसका एक ओपन रिजेक्शन।
बीजेपी का कर्नाटक में बहुत कुछ सियासी दांव पर लगा हुआ है। पार्टी के तर्जमान डॉक्टर तेजस्वी गौड़ा का कहना है,
कर्नाटक का जीत बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत स्पेशल होगा, बहुत इंस्पिरेशन होगा, डेफिनेटली ये तो भलाई बहुत मजबूत होगा।
बेंगलोर के अखबार डेक्कन क्रॉनिकल के सियासी मुदीर भास्कर हेगड़े के ख्याल में कर्नाटक का इंतखाब कांग्रेस के लिए ज्यादा अहम है।
अभी अगर कर्नाटक भी हाथ से निकल गए तो बचेगा पंजाब, इसकी वजह से उन लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बोल सकते हैं। वो जरा हैवी वर्ड है बट फिर भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अगर उन लोग जीत पाते हैं वो बहुत बड़ा मॉरल बूस्टिंग है, वो तो है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कांग्रेस की तरफ से अगर देखें तो कर्नाटक का चुनाव ये हार जीत के ज़्यादा وہ ایگزسٹینشیل ایشو ہے۔
انتخابات سے پہلے اخباروں اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے کیے گئے ووٹروں کے رجحانات کے کئی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کانگریس کو بی جے پی پر کچھ حد تک برتری حاصل ہے۔ 2-3% ووٹروں کا اضافی جھکاؤ دونوں میں سے کسی بھی پارٹی کو اقتدار میں لا سکتا ہے۔ بنگلور کی جین یونیورسٹی کے سیاسی تجزیہ کار سندیپ شاستری کے خیال میں کرناٹک میں جو بھی ہوگا وہ قومی نقطہ نظر سے بہت اہم ہوگا۔
پر چانس کرناٹک میں بی جے پی ہار گئی تو ایک طرح سے آپ کا راجستھان اور مدھیہ پردیش کا کیمپین تھوڑا ٹھنڈا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس ڈیفیٹ کے بعد آپ گئے۔ تو دوسری بات، یہ چرچا جو ہو رہی ہے کہ 3 سال کے بعد کیندر میں مودی سرکار کا جو فرور تھا، جو ایکسائٹمنٹ تھا، تھوڑا کم ہو رہا ہے، تو جو بات لوگ کر رہے تھے اس بات کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے لوگ کرناٹک کا کوٹ کریں گے۔
ایک برس قبل تک ایسا لگتا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی 2019 میں پہلے جیسی مقبولیت کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ آج تجزیہ کار ان کی واپسی کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ ہندو نظریاتی تنظیموں نے مودی کے اقتدار کے آخری مرحلے میں اپنے نظریاتی ایجنڈے کے نفاذ کو تیز کر دیا ہے۔ کرناٹک میں بی جے پی کی جیت ہندوتو کے یلغار کی بہت بڑی فتح ہوگی، لیکن یہاں اس کی شکست ملک کی سیاست میں کانگریس کی مؤثر واپسی کا واضح اشارہ ہوگا۔ یہ اس بات کا بھی اشارہ ہوگا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے ہندوتو کے نظریے کو عوام میں وہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی جس کے وہ متمنی ہیں۔ کرناٹک کی انتخابی بساط پر بہت کچھ داؤ پر ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، بنگلور۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں، سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون؟ فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
حالت حاضر کے پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں اقلیتی احمدیہ برادری کی نمائندہ جماعت احمدیہ پاکستان نے حال ہی میں جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں سن 2017 کو احمدیہ برادری کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے برا سال قرار دیا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز۔
جماعت احمدیہ پاکستان کی جاری کردہ سالانہ رپورٹ کے مطابق حالیہ انتخابی اصلاحات بل میں ترمیم کے ذریعے احمدیوں کو انتخابی فہرستوں میں اندراج سے محروم کیا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین کے مطابق اس عمل کے ذریعے دانستہ احمدیوں کو سیاست میں حصہ لینے سے روکا جا رہا ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب مسلمان، ہندو، سکھ، مسیحی، پارسی اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کا اندراج مشترکہ انتخابی نشستوں میں ہو سکتا ہے تو احمدیوں کا اندراج کیوں نہیں کیا جا رہا؟
ابھی بھی یہ ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ الگ الگ بنائی جاتی ہیں، ایک لسٹ جس میں تمام لوگ شامل ہیں، اور صرف جماعت احمدیہ کو علیحدہ کرنے کے لیے، افراد جماعت احمدیہ کو اس الیکشن پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے امتیازی سلوک برتتے ہوئے ایک علیحدہ سے لسٹ بنائی جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی لسٹ ہونی چاہیے، اور ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ایک احمدی کو بھی ووٹ کا حق دینا چاہیے، کہ جب تک یہ ایک لسٹ نہیں بنتی اور ہمارے ساتھ یہ امتیاز ختم نہیں کیا جاتا، ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیتے۔
ختم نبوت کے رہنما اور مجلس احرار پاکستان کے سیکرٹری جنرل عبد اللطیف خالد چیما نے رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ احمدی برادری کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ان کو سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ہرگز ان کو سیاست سے دور رکھنے کی کوشش نہیں کی گئی اس میں، بلکہ ایسا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کی قرارداد اقلیت اور 26 اپریل 1984 کے آرڈیننس ایکٹ نے ان کی حیثیت کو متعین کر دیا ہے، جس کو وہ ماننے سے مسلسل انکاری ہیں۔ آئین نے ان کو 7ویں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے، تو وہ ریاست سے حقوق تو لیتے ہیں لیکن فرائض ادا نہیں کرتے۔
رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے احمدیہ رسالوں اور لٹریچر کی اشاعت پر سن 2015 سے پابندی عائد کر رکھی ہے جو ان کے مطابق بلا جواز اور غیر آئینی عمل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس دیگر خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں خصوصاً اردو ذرائع ابلاغ میں احمدیوں کے خلاف بے بنیاد خبریں شائع کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ سال بھر میں 3,936 خبریں اور 532 ایسے مضامین شائع کیے گئے جو جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین کے مطابق احمدیوں کے خلاف پروپیگنڈا پر مبنی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی ایک پارٹی کے خلاف خبر لگائی جائے تو صحافتی اصولوں کا تقاضا ہے کہ اس کا موقف بھی حاصل کیا جائے، تاہم کسی اخبار نے کبھی احمدی برادری کا موقف شائع نہیں کیا۔ سالانہ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سن 1984 میں احمدی مخالف قوانین کے اطلاق کے بعد سے دسمبر سن 2017 تک 264 احمدیوں کو ان کے عقیدے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ ملک کی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ سے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے عمائدین اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ملاقات کے بعد وہ تمام احتجاجی دھرنے ختم کر دیے گئے ہیں جو صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں قبیلے کے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف ایک مرتبہ پھر شروع کیے گئے تھے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
آج الہ صبح 5:30 بجے تک لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ جلیلہ ادھر کی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کے بعد آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا۔ فوج کے سربراہ سے ملاقات سے واپسی تک دھرنے میں شریک لوگ نعرے بازی کرتے رہے۔ جلیلہ اور ان کے ساتھیوں کا مطالبہ تھا کہ فوج کے سربراہ ان سے ملاقات کے لیے کوئٹہ پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ آئیں، انہیں اس بات پر قائل کرنے کے لیے کہ وہ فوج کے سربراہ سے ملاقات کے لیے کوئٹہ چاؤنی جائیں۔ رات 4:30 بجے کے قریب وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو، وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال، وزیر داخلہ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، حکام کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ان کے پاس بھوک ہڑتالی کیمپ آئے۔ بہت دیر تک درخواست کرنے کے بعد جلیلہ اور کیمپ میں موجود لوگ اس بات پر قائل ہوئے کہ جلیلہ وہاں جائیں گی۔
تو میں نے بھوک ہڑتال ختم کی اور ہم ان کے ریکویسٹ پہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس گئے۔
فوج کے سربراہ سے ملاقات سے قبل احسن اقبال نے جوس پلا کر جلیلہ ایدر کی بھوک ہڑتال ختم کرائی۔ جلیلہ ایدر 10 کے قریب ایسے خواتین کے ساتھ آرمی چیف کے پاس کینٹ چلی گئی جن کے رشتہ دار ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں مارے گئے تھے۔ جب جلیلہ واپس آئی تو انہوں نے انتظار میں بیٹھے نوجوانوں اور خواتین کو بتایا کہ فوج کے سربراہ نے مطالبات اور مسائل کو حل کرانے کی یقین دانی کرائی ہے۔ انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جلیلہ ایدر نے کہا کہ انہوں نے فوج کے سربراہ کو بتایا کہ شدت پسندی کے واقعات سے متاثر ہونے والے ہزارہ قبیلے کے افراد کی بحالی کے لیے اقدامات نہیں ہوئے۔
ہم نے یہ کہا کہ ہمارے 3,000 لوگ مارے گئے جس میں ہمارے 10,000 سے زیادہ یتیم اور انجرڈ اور بیوائے ہیں، تو ریاست نے ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے کچھ نہیں کیا۔
انہوں نے بتایا کہ فوج کے سربراہ کو آگاہ کیا گیا کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے باعث ہزارہ قبیلے کے لوگ سماجی اور معاشی لحاظ سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ان کو روزگار کے اصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔
اور آرمی چیف سے یہ کہا کہ آپ لوگ کچھ ایسا میکینزم بنائیں کہ ہمارے لوگوں کے روزگار کا مسئلہ حل ہو، کیونکہ یہ دہشت گردی نے نہ صرف ہمیں جانی نقصان دیا بلکہ ہمارے مالی، معاشی اور نفسیاتی اور کلچرل نقصان کیا۔
اسی طرح انہیں بتایا گیا کہ قبیلے کے افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے،
کیونکہ ہزارہ خواتین جو بیوائے وہ کہتے ہیں کہ اس کسی بھی قاتل کو نہ سزا ہوئی نہ گرفتاریاں ہوئی ہے، جس سے ان کا اعتماد ریاست سے اٹھ گیا۔
جلیلہ ایدر کے مطابق انہوں نے آرمی چیف کو یہ بھی بتایا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔
انفورس ڈسپیئرنسز پہ بھی میں نے بات کی کہ بلوچستان کا جو مدعا ہے انفورس ڈسپیئرنسز کا، اس کو حل کیا جائے۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان ملک کو ہو رہا ہے، جی ایس پی پلس میں ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی۔
حقوق انسانی کے کارکن کے مطابق فوج کے سربراہ نے ان کے مطالبات کے علاوہ سیکورٹی میں نقائص سے متعلق دیگر امور کے حوالے سے بھی انہیں مثبت یقین دانی کرائی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے بلوچستان میں ہزارہ قبیلے کے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کا از خود نوٹس لیا ہے۔ اسلام آباد میں بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک کے مطابق بدھ کو چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے یہ نوٹس تربت میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کی ٹارگٹ کلنگ سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران لیا۔ نامہ نگار کے مطابق چیف جسٹس نے کہا کہ جن افراد پر ہزارہ قبیلے کے افراد کے قتل کا الزام ہے وہ اس وقت بلوچستان میں جلسے کرتے پھر رہے ہیں۔ تاہم چیف جسٹس نے ان افراد کے نام نہیں لیے۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 11 مئی تک ملتوی کرتے ہوئے بلوچستان پولیس کے سربراہ سے اس بارے میں رپورٹ طلب کر لی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق خواتین کو وراثتی حقوق دینے کی شرح انتہائی کم ہے۔ خواتین کی جائیداد میں حصے سے متعلق واضح قوانین تو موجود ہیں، لیکن فرسودہ رسم و رواج کی تقلید کرتے ہوئے خواتین کو ان حقوق سے جبرن محروم رکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خواتین کو قتل، کاروکاری اور ونی تک کرنے کی ایک وجہ وراثت میں ملی جائیداد کی تقسیم ہے۔ خواتین کے حق وراثت سے متعلق قوانین کیا ہیں اور ان پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں فرج جاوید۔
مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے، ان کو میں نے پالا ہے، پروست کیا، آج یہ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔
یہ پنجاب کے شہر ملتان کی رہائشی اختری بیگم ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ ان کے بھائیوں نے وراثتی زمین کی ملکیت کی خاطر ان پر حملہ کیا اور ان کی ٹانگیں توڑ دیں۔
انتقال ونڈا میرے نام ہو گیا، وہ کہتے ہیں نہ دیں، ہم چھوڑ کے چلی جائیں، لیکن یہ حق دینا نہیں چاہتے، حق میرا ہے، مجھے ملنا چاہیے، یہ نہیں دے رہے۔ یہ کہتے ہیں چھوڑ کے چلی جائے، ہم اسے جان سے مار دیں گے، ہم نہیں دیں۔
قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہب اور قانون کے مطابق عورت کا اپنے بھائی، بہن، ماں باپ، شوہر اور دیگر رشتہ داروں کی جائیداد میں حصہ مقرر ہے، تاہم خواتین کو اکثر ان کے جائز حصے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ جائیداد میں حصے اور ملکیت کے حقوق سے متعلق کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم IPRI نے جائیداد کی ملکیت کے حقوق کے بارے میں دنیا کے 127 ممالک کی رینکنگ میں پاکستان کو 121 نمبر پر رکھا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ترقی کے مطابق ملک میں بلوچستان میں حق وراثت دینے کی شرح 0 ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق مقدمات پر کام کرنے والے ایڈوکیٹ الاداد خان کہتے ہیں کہ خواتین کی حق وراثت سے محرومی کی اہم اور بنیادی وجہ عورتوں میں وراثت کے قوانین سے متعلق بے خبری ہے۔
جب عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو مختلف حربوں سے اس پر الزامات لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، ونی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو بد چلن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور غیرت کے نام پہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔
پاکستان میں خواتین کے ان حقوق کے تحفظ سے متعلق ایکٹ 2011 کے تحت خاتون کو حق وراثت سے محروم کیے جانے پر 10 قید اور 1,00,000 روپے جرمانے کی سزا رکھی گئی ہے، لیکن واضح قوانین کے باوجود کئی خواتین اپنے جائز حصے کے لیے بھی برسوں عدالتوں کے چکر لگاتی ہیں۔ انہی میں ایک ملتان کی آسیہ جاوید ہیں۔ شوہر کی موت کے بعد وہ اور ان کی بیٹی 4 سے اپنے حق کے لیے قانونی جنگ لڑ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس قانونی جنگ کے دوران بھی انہیں کئی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔
جو باشعور لوگ ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھے جائیداد میں حصہ دے دیتے ہیں کہ ہماری عزتیں باہر نہ جائیں، لیکن جو لوگ بے شعور ہیں وہ حصہ نہیں دیتے، پھر ہمیں عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور عدالت ہمیں حق دیتی ہے۔
سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ آج کل خواتین کو با اختیار بنانے کی باتیں بہت سننے کو ملتی ہیں، لیکن جائیداد میں حصے جیسے حق سے محرومی با اختیار ہونے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، ملتان۔
اور اب دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبر آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک خبر میں آپ کی خاصی دلچسپی اور وہ ہے کہ کئی ایرانی خواتین ایک فٹ بال میچ کو دیکھنے میں پیش آنے والی مشکلات بیان کرنے کے بعد لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ گزشتہ جمعے کو تہران کی آزادی اسٹیڈیم میں مصنوعی داڑھی اور وگ لگا کر ان خواتین نے اپنی پسندیدہ فٹ بال ٹیم پرسپولس کاسپورٹ کے خلاف میچ دیکھنے کے لیے مردوں کا روپ اپنا لیا۔ ان خواتین کی اسٹیڈیم میں لی جانے والی تصاویر انگریزی اور فارسی زبان میں استعمال کیے جانے والے سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی جا رہی ہیں۔ ویسے تو ایران میں خواتین کے کھیلوں کے مقابلے دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم جانے پر کوئی سرکاری پابندی نہیں ہے، لیکن اکثر اوقات انہیں داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے خواتین کم ہی ایسے مقابلے دیکھ پاتی ہیں۔ ایران میں سن 1969 میں آنے والے انقلاب سے قبل خواتین کو کھیلوں کے مقابلے دیکھنے کی اجازت تھی۔ ان خواتین میں ایک تیسری مرتبہ مردوں کا حلیہ اپنایا تھا۔ ایک اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ہر مرتبہ مختلف میک اپ اور حلیہ اپنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں گوگل کر کے مختلف میک اپ کے طریقہ کار دیکھتی ہوں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی اور پروڈیوسر تھے ثقلین امام. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں کالا پٹیلا اور اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار احمد. حسن فر حیدر کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلمان سے سنیے.
امریکی صدارتی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والے اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کا کہنا ہے کہ وہ امریکی صدر کو گواہی دینے کے لیے بلا سکتے ہیں. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے سربراہ نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ امریکی حکام پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی حوالگی کے بارے میں پاکستانی حکام سے تعاون نہیں کر رہے. لیبیا کے دارالحکومت رابلس میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر خودکش حملے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے بچوں کے نگہداشت ادارے یونیسیف نے متنبع کیا ہے کہ مونسون بارشوں کے باعث بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپس میں ہزاروں بچے خطرات کا شکار ہیں. چین کے وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر شمالی کوریا پہنچے ہیں. کسی چینی وزیر خارجہ کا 10 سالوں میں یہ پیونگ یانگ کا پہلا دورہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.